بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بعد حالات حاضرہ کے متعلق میں نے پچھلے ایک درس میں ایک حدیث بیان کی تھی حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرنے کے متعلق. حدیث معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان, ان شرطوں کے ساتھ حکر وقت کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے, اور باقی شرطیں میں نے پھر بیان کی تھی. اس حدیث کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو. غلط فہمی یہ ہے کہ بعض ایسے نصوص اس نص کے علاوہ حدیث کے علاوہ آئی ہیں جس کے ظاہر سے یوں لگتا ہے کہ کفر کے علاوہ نافرمان حکمران فاسق حکمران کے خلاف بھی بغاوت کی جا سکتی ہے. اور ان احادیث میں سے جو مختلف ایک نص میں اس آج کی اس نشست میں بیان کرتا ہوں, حدیث یہ ہے. اس حدیث کے راوی سے عباد بن نصان فرما عنہ, جو پچھلے حدیث کے راوی ہیں, ایک ہی راوی ہیں, صحابی جو ہیں. حدیث کا لفظ یہ ہے الا ان تروا معصیۃ للہ بواحا, الا یہ کہ تم معصیت دیکھو اللہ تعالیٰ کی بواحا, واضح معصیت. اب اس حدیث میں تو کفر کا لفظ تھا, یہاں پر معصیت کا لفظ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عاصی فاسق ظالم قرآن کے خلاف بھی بغاوت کرنی چاہیے. اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے اسے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 4566. اس حدیث کا جو سیاق و سباق ہے وہ اس حدیث کے سیاق و سباق سے بالکل الگ ہے جو متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے جس میں کفر کا لفظ ہے. میں پہلے حدیث کا نص آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ دیکھیں. یہ جو ابن حبان کی روایت ہے اس کا نص یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع فی عسرک و یسرک و مکرہک و اثرت علیک و ان اکلوا مالک و ضربوا ظہرک الا ان تکون معصیہ للہ بواحا. فرما برداری کرو تنگی میں اور کوشادگی میں اور زبردستی کی حالت میں بھی, اگرچہ دوسروں کا تم پر اثار کیا جائے اس حالت میں بھی, اگر تمہارا مال بھی کھایا جائے تب بھی فرمانبرداری کرو, اگر تمہیں کوڑا بھی مارے جائیں تب بھی فرمانبرداری کیا کرو, الا سوائے اس کے ان تکون معصیت اللہ بواحا, الا کہ کوئی اللہ تعالی کی معصیت ہو جو واضح ہو. یعنی تب کیا کریں, بغاوت کریں. بغاوت کا لفظ حدیث موجود ہے, خروج کا لفظ موجود ہے, ہرگز نہیں. تب فرما برداری نہ کرو اس معاملے میں. اچھا, اس بات کی تائید کون کرتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں, سید علی بن رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سید علی راوی ہیں. اس روایت کے لفظ ہیں لا قاعد فی معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے معصیت میں کسی کی پاعت فرمبرداری بھی نہیں. کیا اس میں اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ جو بھی میں نے ابن حبان کی روایت بیان کی ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ابن حبان کی روایت میں یہی لفظ ہے کہ حکمران فرمبرداری کرو اگرچہ تمہارا مال بھی چھینے تمہیں کوڑے بھی مارے اس کے باوجود بھی فرما دار کرو الا یہ کہ اگر تمہیں کوئی معصیت اللہ تعالیٰ نافرمانی کا حکم دے تب اس کی فرما داری نہ کرنا. یعنی اس معاملے میں بغاوت کا لفظ ہے نہیں. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے حدیث کفر کی روایت جب بیان کیا ہے جو پہلے میں روایت بیان کر چکا ہوں, فرماتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں جو کفر کی روایت ہے وہ منازعت الولایہ کے متعلق ہے, خروج کے متعلق ہے. تو اس وقت تک منازعہ ولایت کی حکمرانی کی نہیں کی جائے گی, بغاوت نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے حکمران جو ہے. اور جو معصیت کی روایت ہے دوسری بن حبان کی روایت جو ہے, یعنی اگر منازعت اور اختلاف جو ہے وہ ولایت و حکومت کے علاوہ کسی اور مسئلے میں ہو, اگر قدح ولایت میں نہ ہو معصیت میں ہو تو پھر وہ اس کا انکار کرے, نصیحت کرے آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ تاکہ وہ حق کو سمجھ لے حکمران جو ہے, اور اگر وہ اس پر قادر ہو تب, قادر نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے, نمبر 1 ابن حجر کا یہ قول کہ دونوں احادیث جو ہیں الگ الگ احادیث ہیں, دونوں کا سیاق و سباق الگ الگ ہے. جو متفق حلے روایت جس میں کفر کا لفظ ہے وہ بغاوت کی, اس میں بغاوت کے الفاظ, خروج کے الفاظ ہیں, اور جو دوسری روایت اس میں نافرمانی کے الفاظ ہیں اور فرمانبرداری کے الفاظ ہیں, تو دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. دوسرے نمبر پہ کیا ان دونوں راہ میں تعارض ہے, یہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ ایک کفر کی روایت ہے ایک نافرمانی کی روایت ہے, دونوں جمع کیا جا سکتا ہے؟ جمع تو کیا جا سکتا ہے, کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ کہ کفر معصیت ہے کہ نہیں, کفر بھی معصیت ہے. دیکھیں ہر معصیت کفر نہیں ہے لیکن ہر کفر معصیت تو ہے, تو جو معصیت کی روایت ہے وہ کفر پہ حمل کی جائے گی نہ کہ کفر جو ہے معصیت پہ حمل کیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خروج کی روایت ہے اس میں کفر کا لفظ ہے, اور دوسری روایت جس میں نافرمانی کا لفظ, اس میں خروج کا لفظ نہیں ہے. اگر آپ خروج کرنا چاہتے ہیں تو پھر معصیت کفر ہوگی تب خروج ہوگا, ورنہ نہیں, دونوں روایت پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کہتے ہیں نہیں تعارض ہی ہم مانتے نہیں, اس کا جواب یہ ہے جو روایت صحیحین میں ہے متفق علیہ جس میں کفر کا لفظ ہے اس میں جو راوی ہیں وہ بشر بن سعید عن جناد بن ابی امیہ عن عباد بن صامت رضی اللہ عنہ مرفوعا, جس میں کفر بواح کا لفظ ہے, اور یہ زیادہ صحیح ہے جو ابن حبان میں ہے. ابن حبان کے جو طریق ہے وہ حیان بن حیان ابی نظر عن جنادہ, جو بشر اور حیان دو مختلف راوی ہیں, بشر جو ہے وہ متفق علیہ روایت میں کفر کی روایت میں ہے اور حیان جو ہے وہ معصیت کی روایت میں ہے, اور بشر جو ہے وہ زیادہ ثقہ ہے حیان سے. اگر اس اصول پہ بھی آتے ہیں تب بھی جو کفر کی روایت ہے وہ محفوظ ہے اور دوسری روایت پھر شاذ ہے. تو ہر صورت میں جو ہے کفر ایک ہی وجہ ہے حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کی, اور کفر بواح ہو, معصیت فسق جو ہے یہ کوئی وجہ نہیں بن سکتی, کوئی جواز نہیں بنتا بغاوت کرنے کا. اور اس لیے ایک بعض ساتھوں غلط فہمی ہوئی ہے, صحیح بخاری کی شرح آپ نے دیکھ, مختصر صحیح بخاری موجود ہے مارکیٹ میں جس کی نظر ثانی فضل الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب نے بھی کی ہے, موجود ہے, جس کا جلد پیلے رنگ کی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ذرا غور کریں, حدیث صحیح بخاری میں, میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں اور ترجمہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. حدیث دیکھیں عربی میں جو ہے, حدیث نمبر صحیح بخاری میں جو ہے وہ 7056 ہے, 7056, اور اس مختصر میں صحیح بخاری جو مختصر ہے اس حدیث کا نمبر ہے 2188 2188. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن يبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. اس کا ترجمہ لکھتے ہیں سیدنا عبادہ بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے بیعت ہم سے یہ اقرار لیا, آپ نے بیعت میں ہم سے یہ اقرار لیا کہ اپنی خوشی اور رنج اور تنگی و فراخی میں آپ کا حکم سنیں, آپ کا حکم سنیں گے اور حکم بجا لائیں گے اگرچہ ہم پر استحقاق دوسروں کو فضیلت و ترجیح دی جائے تب بھی ہم صبر کریں گے, اور یہ کہ سلطنت کے بارے میں ہم حاکموں سے جھگڑا نہ کریں, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ تم ظاہر کفر بریکٹ میں نافرمانی کو دیکھو جس میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس دلیل ہو. یہ جو بریکٹ ہے نا یہ غلط ہے, یہ دیکھیے بریکٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے نافرمانی. حدیث کے لفظ واضح ہیں, کفر کے لفظ ہیں حدیث میں, نافرمانی کے لفظ نہیں ہے اس حدیث میں. یہاں پر انہوں نے جب ترجمہ کیا ہے تو کفر کا لفظ تو موجود ہے لیکن بریکٹ میں جب نافرمانی لکھی ہے یہ ناانصافی ہے, یہ غلط فہمی ہوئی ہے ان کو, کیونکہ ہر نافرمانی کفر نہیں ہوتی. بارک اللہ فیک, یاد رکھیں کفر جو ہے وہی ایک وجہ ہے بغاوت کی, اور شرط میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے میں حضرت سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنے مد نظر رکھیں, اور عام طور پہ جو بریکٹس ہوتے ہیں نا بعض احادیث میں ترجمے میں خاص طور پہ ان پہ ذرا غور کیا کریں. سب غلط نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بعض جو ہے بعض ساتھیوں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہم بشر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تصحیح کر لیں. جس نے اس کتاب کو چھاپا ہے, جس نے ترجمہ کیا, جس نے نظر ثانی کی ہے, ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں. دو الگ الگ احادیث ہیں, میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, اور اس کی مزید تفصیل علماء کی کتابوں میں موجود ہے. میں تھوڑا سا طالب علم ہوں, جس نے مزید دیکھنا ہے تو اس حدیث کی شرح دیکھ لیں اور علماء کے اقوال دیکھ لیں, دونوں حدیث موجود ہیں علماء نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے. اور آخر میں ایک اور غلط فہمی میں بیان کر دوں. ایک یہ جو حدیث ہے وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ, صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے اور دارقطنی میں بھی. جو دارقطنی میں روایت ہے وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ, یہ مرسل روایت ہے, مرسل روایت ہے. مرسل جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. شیخ قرضاوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے حکمران اگر کسی پہ ظلم کرتے تو بغاوت کرنی چاہیے کیونکہ حدیث ضعیف ہے. یہ بھی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جو حدیث ہے اس کی دو طرق ہیں. دارقطنی خود کہتے ہیں, جو دارقطنی روایت ہے دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے, اور شیخ یوسف قرضاوی صاحب نے جو ہے وہ صرف دارقطنی کی روایت کو لیا ہے, اگرچہ وہ سے مسلم روایت کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ, بعض لوگوں سے علمی خیانت کیسے ہوتی ہے اللہ اعلم, کس طریقے سے وہ صرف اپنی, کیونکہ وہ خان مسلمین کے عالم سمجھے جاتے ہیں, اور آج کا جو آپ دیکھیں مصر میں لیبیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. جتنی بدامنی پھیلی ہوئی ہے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے, یہ لوگوں کو اکساتے, یہ سب سے پہلے نکلتے, پھر عوام اللہ جاہل بچار وہ بھی نکل آتے. آپ کے سامنے دیکھا آج لیبیا میں دیکھیں ایک بمباری ہوئی ہے, 35 لوگ ایک جھٹکے میں مر گئے, جل کر راکھ ہو گئے. بہرحال پہلے اس حدیث پہ بات کر لوں میں, یہ جو روایت ہے اس کی دو طرق ہے. ایک طریق میں تو مرسل ہے, دوسری طریق تو صحیح ہے نا, متصل ہے. تو پھر متصل روایت کو کیوں نہیں لیتے؟ جو متصل ہے جو صحیح ہے اس روایت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں جو محدثین ان کا اتفاق ہے, اگر ایک روایت کہ ایک سے زیادہ طرق ہوں, ایک طریق اگر ضعیف ہے باقی طرق صحیح ہے تو پھر باقی کو لیا جاتا ہے نا. آپ نے ایک کو تو لے لیا دارقطنی کی روایت کو, جس جہاں پر دارقطنی خود کہا ہے کہ مرسل ہے, سے مسلم کی کیوں چھوڑ دی؟ اس کے دو طریق ہیں, مرفوع بھی طریق موجود ہے, اس کو کیوں نہیں لیا؟ تو یہ ناانصافی ہو, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تضعیف جو قرضاوی صاحب کی ہے یہ غلط ہے. مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ, حدیث نمبر 2739, اس حدیث کے اندر جو پوری بحث ہے دیکھ لیں. اور اس پر شیخ ربیع مدخلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی بین مسلم و دارقطنی, اس کتاب میں اس حدیث کی وضاحت بھی کی ہے, دونوں میں جو طرق ہیں دونوں کے جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کیا ہے, اس کی وضاحت بھی کی ہے. اور آخر میں ایک بات میں کہوں گا, یہ جو لوگ آج بغاوت کر رہے ہیں کبھی تونس میں، پھر مصر میں دیکھا، پھر اب لیبیا میں ہے، بحرین میں سن رہے ہیں، یمن میں سن رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. اس میں خیر کہاں ہے؟ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں دیکھو قرآن تو چلا گیا، ظالم تو چلا گیا، مصر سے جو ظالم قرآن حسن مبارک بھاگ گیا، تونس کا بھاگ گیا، دیکھو تبدیلی تو آئی ہے. میرے محترم بھائی، تبدیلی کون سی آئی ہے؟ مجھے بتائیں، حسن مبارک چلا گیا ہے مصر سے، ابھی جو آئے گا وہ ابوبکر صدیق آئے گا یا عمر بن خطاب آئے گا؟ کون آئے گا؟ آپ کے پاس الٹرنیٹ کون ہے؟ مجھے دکھایا تو اسی طرح، ایک ظالم گیا، دوسرا ظالم آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، تمہارے پاس ہے کیا؟ اب اتنی لوگوں بد امنی پھیلی، لوگوں کو قتل عام کیا گیا، لوگ مسلمان کا خون کوئی اتنا سستا ہو گیا ہے؟ ایک ظالم کو ہٹانے کے لیے سینکڑوں جانے، 300 بندہ مر گیا تھا مصر میں، یہ جو ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ میں جو ہے، اس کی زیادہ کتنے اللہ اعلم. 300 بندے کے بعد وہ قرآن ہٹ گیا، اپنی سیٹ چھوڑ دی، دباؤ میں آ گیا. دوسرا کون ہے؟ اچھا فرض کریں انہی میں سے ایک شخص آ گیا، ہم مسلم چاہتے ہیں اگرچہ ان کو سیٹیں نہیں ملتی، لیکن فرض کریں یہ شخص آ گیا اور یہ حکمران بن گیا ہے. یہ شخص، میری بات آج لکھ لیں آپ لوگ، کیا یہ شخص مصر سے قبر پرستی مٹا سکتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا نفاذ صرف عدالت کے اندر نہیں ہوتا، شریعت کا نفاذ عدالت میں بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں، پوری شریعت رکھی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہونا چاہیے یا شریعت نفاذ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، اس سے پہلے اس سے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ ساری جتنی بھی تحریک نکلی ہے، جتنی بغاوت ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ عدالتوں میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا. زمین تو اللہ کا شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے. سید بدوی کی قبر آج بھی مصر میں 20 لاکھ کی تعداد عرس پہ ہوتی ہے، 20 لاکھ، جیسے حج میں ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہاں پہ ایسے ہوتی ہے. جا کے دیکھیں لوگوں کا حال، دیکھیں وہاں پہ قبر کا طواف، غیر الگ کو پکارنا، سجدے کرنا، قربانیاں دینا، وہاں پہ نظر و نیازیں دینا، لنگر چل رہے ہیں وہاں پہ. جس کو شک ہے جا کے دیکھیں مصر میں. یہ جو صاحب آ کے بیٹھیں گے، کیا یہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ شرک ہے اسے مٹا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے وہ لوگ، کیونکہ بچپن سے ان کے دل میں یہ توحید ہے، شرک نہیں ہے. میرے بھائی تبدیلی آتی ہے یہاں سے، دل سے. لوگوں کو سمجھاؤ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. آج ہماری امت میں انتشار کی وجہ ہم خود ہیں. امت میں شرک عام ہو چکا ہے، بدعات و خرافات عام ہو چکی ہیں. میں تو کہتے اللہ کرے کہ ایسے حکمران آئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور شریعت کا نفاذ بھی ہو، پورے دین کا نفاذ ہو. صرف 10% کے نفاذ کے لیے آپ قتل عام بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، اور 90% جو دین ہے، جو شریعت اس کو چھوڑ دیا ہے. نہ تو وہاں پہ آپ جشن میلاد النبی روک سکتے ہیں، نہ بدعات روک سکتے ہیں، نہ شرک روک سکتے ہیں، نہ سود روک سکتے ہیں، بینک بند کر سکتے ہیں پورے ملک کی. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ پتھروں پہ حکومت کریں گے، دیواروں پہ حکومت کریں گے، حکومت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں کیا تعلیم دیتے رہے؟ توحید، اتباع سنت، صبر، تقوی. جب مضبوط ہوا، جب وقت گردن کٹنے کا ہے مدینہ میں، ہجرت کے بعد گردن نہیں کاٹا گیا صحابہ کرام نے. میرے بھی سب سے پہلے توحید ہے، اتباع سنت ہے. پہلے سچے مسلمان تو بنو، پہلے مومن تو بن کے دکھاؤ. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت کر، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو قوی عزیز غالب ہے. الگ ضرورت نہیں ہماری، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس قابل ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، ذرا اپنے گربان پر جھانک کے دیکھیں، گربان میں دیکھیں. یوسف قرضاوی 30 سال سے مصر سے بھاگا ہوا ہے، 30 سال ہو گئے. آج پچھلے جمعے میں اس نے خطبہ دیا ہے میدان تحریر میں، آزادی کے میدان میں. 30 سال سے کیوں بھاگا ہوا تھا؟ یہی اس کا مشن ہے، لوگوں کو بھڑکانا قتل و غارت کے لیے، انتشار پیدا کرنا امت میں. اب وہ 30 سال کے بعد آیا ہے اور فتوی ایسے دے رہا ہے جیسے بڑا محدث نہیں ہوتے، محدثین سے بحث کرتا ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. سلف کے اقوال میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. یہ جو سمجھ ہے اس حدیث کی، یہ میری سمجھ نہیں ہے، یہ صرف میرے استاد کی نہیں ہے، میں نے اس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے دور تک جو سلف علماء سب کے اقوال بیان کیے ہیں، اس کے بعد کوئی حجت رہتی ہے؟ اگر آپ کے لیے آج بھی یوسف قرضاوی اور اس جیسے جتنے بھی دوسرے علماء ہیں وہ تمہارے لیے عالم دین ہے، وہ تمہارے لیے حجت ہے، تم جانو اور وہ جانے، میرے ساتھ میرے یہ علماء ہیں اور یہ ایک سلسلہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے سلف صالحین کا، میں اس پر راضی ہوں الحمدللہ، اس میں خیر اس میں عافیت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.